الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت علما. وفي رواية: إن الله بعثني معلما. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. اللہ تعالیٰ خود صفت علم سے آراستہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اس کا علم محیط ہے. تمام صفات خداوند تعالیٰ کی بکمال ہے. درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عجمہ استعمال کرنا، جیسے خدا، خداوند تعالیٰ، کردگار، پروردگار، شہنشاہ، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ درست اور صحیح ہے. اور اس کے خلاف باتیں کرنے والے فتنہ انکار حدیث کا پیدا کردہ غلط پروڈکشن ہے. صدہا علماء اور صلحاء نے اپنے اپنے زمانے میں فارسی اور اردو کی تحریرات میں اللہ تعالیٰ کے لیے عجمی نام استعمال کیا ہے، اور وہ نام جب بولا جاتا ہے تو اللہ ہی مراد ہے، کسی اور کے نہیں بولا جاتا. اس لیے یہ پراپیگنڈے کہ جی خدا مت کہو، اللہ کہو، یہ کذابین و دجالین کا پراپیگنڈا ہے. کم علم، کم اطلاع، کم واقفیت، اور دشمنوں کے اعلی کاروں کا پراپیگنڈا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عربی نام افضل ہے لفظ اللہ میں، جو چاشنی ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کو صرف عربی میں پکارا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف عرب مان لے اور لوگ نہ مانے. جیسے یہ جھوٹا و کذاب ہے، اس طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور نام کسی بھی زبان میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. بے علم اور کم علم لوگوں کا پراپیگنڈا ہے. علماء دین کو چاہیے کہ ان دشمنان دین کا سر وقت پر کچلے، تاکہ زہر آلودہ باتیں آگے نہ بڑھیں. بخاری شریف میں موجود ہے کہ مالک الملک کا ترجمہ سفیان کرتے، قال سفیان، مانا ہو شاہان شاہ، یعنی شہنشاہ. اور ہندوستان کے اکابر بادشاہان کو پر جو اعتراض رہا وہ یہ بھی ہے کہ کم از کم ان کو شہنشاہ نہیں استعمال کرنا تھا، کیونکہ شہنشاہ تقریباً اللہ بزرگ برتر کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ ایسے تمہیداً میں نے ذکر کیا، اصل بات آگے کرنی. اللہ تعالیٰ خود علم ذاتی اور علم قدیم سے متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کسی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ جس طرح اپنی ذات میں لم یلد ولم یولد ہے اور ازلی ابدی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا علم اور علم کی صفات اللہ رب العزت کی کامل و اکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و احسان سے علم کی نمائندگی کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، درست بات یہ ہے کہ پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام ہے اور پہلا پیغمبر بھی حضرت آدم ہے, اور درمیان میں کتنے انبیاء آئے ہیں, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو, ان کا صحیح تعداد تو اللہ جانتے ہیں. علماء دین نے تفسیر حدیث اور تاریخ کے ایوانوں میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں 264,000 انبیاء آئے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں موجود ہے, اور دوسری روایت یہ کہ 124,000 انبیاء ہے. یہ دوسری روایت زیادہ مشہور اور قوی تر مانی گئی. ان میں رسل بھی ہے, مرسل بھی ہے, اور انبیاء بھی ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہمارے رسول کو کہا آپ مرسلین میں سے. وَإِنَّ لُوتَ لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ, کہتے ہیں کہ نبی گزشتہ پیغمبر کے فرائض منصبی کو تازہ رکھنے کے لیے آتے ہیں, اور رسول اپنی وحی یا کتاب رکھتے ہیں, اور مرسل کے لیے قوم, قبیلہ, علاقہ اور جگہ تک علیحدہ ہے. وَبَعْضُهُمْ لم يفرقوا بينهم, اللہ تعالیٰ نے نبوت کی شان و شوکت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو ضروریات عالم بھی عطا فرمائی. آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان اور پہلے نبی ہے تو ان پر تکوینیات کا غلبہ تھا. تکوینیات اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حل ہے, زمین میں چلے گا, یہ سوہاگا ہے, اس سے زمین ہموار ہوگی, یہ پیالہ ہے, اس میں دودھ پیو, یہ گلاس ہے, یہ توا ہے, اس پہ روٹی پکے گی, یہ ساگ ہے, کھا سکتے ہو, یہ گھاس ہے, نہیں کھاؤ گے. یہ فرق جو ہوا ہے نا, آپ کہتے ہیں پالک ہے, یہ سرسو ہے, یہ میتھی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو گائے اور بھینس بکری گائے گی. یہ فرق بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے. اس کو تکوینیات کہتے ہیں, جس کی ضرورت سب انسانوں کو ہے. اسی کے ساتھ اللہ کی وحدت اور فردت کے مسائل بھی تھے. خود آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کے درمیان اس قسم کا جنگ و جدال پیش آیا کہ ان میں حابیل فرما بردار تھا اور قابیل نافرمان و قاتل بنا. تو علماء دین کہتے ہیں کہ حلال اور حرام, جائز اور ناجائز کی تفصیلات بھی رہتی تھی, لیکن زیادہ تر کام ان کا تکوینیات سے ہوتا تھا. آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام, ان کا بیٹا جرجیس علیہ السلام, ان کا بیٹا ادریس علیہ السلام, 10 پشتوں کے بعد حضرت نوح آئے. نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے. بہت زیادہ قوم کے حال پر روتے تھے کیونکہ ایمان نہیں لاتے تھے اور غلط کاموں میں لگے تھے. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا, یاد ہے دل بھر میں, تو حضرت نوح کہلائے. فرمایا تین کام تم میں ختم نہیں ہوں گے, ایک اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسروں کو نیچے سمجھنا, اور دوسرا میت پر ماتم کرنا, اور تیسرے ایسے گناہ جس کا تذکرہ بھی نامناسب ہے, اس میں بھی مبتلا رہے گی امت, والعیاذ باللہ. ہمارے رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و ولی اللہ المرتضی شافع الشفعاء یوم الجزاء و امینہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے ساتھ آئے. داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے, سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے, لیکن حضرت سلیمان کی پیغمبری اور علم والد سے زیادہ ثابت ہوا ہے. ففہمناہا سلیمان, ایسا ہوتا ہے شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے, بیٹا باپ سے وصیت تلا رکھتا ہے. اور کمال یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو بحر بر, فضا, جن اور انس, تمام کائنات مسخر کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو عروج پر تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو معجزات دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, لیکن دو بہت نمایاں تھے. حضرت ایسا ہاتھ گریبان میں ڈال کے واپس ایسا کرتے تو چمکتا تھا چودھری کا چاند کی طرح. من غیر سوء, کوئی بیماری نہیں تھی, چمک دمک ہو جاتی تھی. اور حضرت لاٹھی نیچے گرا دیتے تھے تو اس سے اجدہا بن جاتا تھا. تو دنیا میں لوگ دو قسم کے, ایک تو روشنی اور اخلاق سے سمجھتے ہیں, ان کے لیے وہ چمک دمک تھی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چرسو پہ ڈنڈا کو تک روانے لے سڑی زیانے جوڑی. موسیٰ علیہ السلام کو دونوں صلاحیتیں دے دی گئی, عصائے موسیٰ اور ید بیضا. اللہ اکبر و کبیر. حضرت عیسیٰ مسیح کے زمانے میں طب اور حکمت بڑو آگے پیچھے ہو رہا تھا, بس قریب تک مردے کو زندہ کر دیتے تھے, لیکن کہاں کر سکتے تھے. وہ ڈاکٹروں کے ایک ملک کے اندر اتفاق ہوا کہ ہم موت کی وجہ معلوم کریں گے, کوئی ایسی دوا بناتے کہ لوگ مرنے سے بچ جائے. تو ہمارے جاننے والے ایک اللہ کے نیک بندے اور خدا رسیدہ ڈاکٹر بھی تھا, انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں. انہوں نے کہا بہت ضروری ہے. کہ نہیں, میں ہمارے یہاں موت پر بھی ایمان ہے, جس طرح ہم زندگی مانتے ہیں اس سے بڑھ کر موت کی حقیقت ہے. اس زندگی کو تو اس عالم کے لیے رکاوٹ مانتے ہیں, یہ ہٹے گی تو تمام خوشیاں نہ ختم ہونے والی آخرت کی نصیب ہوگی. اللہ نصیب فرمائے. اگلے سال جب وہ میٹنگ دوبارہ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو گزشتہ میٹنگ میں ڈاکٹروں نے موت روکنے کی کوشش کی ان میں ایک بھی زندہ نہیں, اور سب کو اسرائیل نے ایک ہی دفعہ آ کے ڈنڈے سوٹے مار دی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا نظیم جان سر مڑکو لو ماں تھاول نہ ہوئے دوں گا کی در آ رہا مرگ بر حق تھے مرگ منو دا برازی ہونے اور اس. اس لیے علماء دین کہتے کہ موت پر واویلا کی کیا ضرورت ہے, موت تو ایک راستہ تھا بس. اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی کسی کو دی ہے وہ گزار دی, اب ایک اور سفر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, آسان فرمائے, خاتمہ بالخیر و عافیت فرمائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت بھی پیدا فرمائی اور زندگی بھی. کوئی چاہے بھی تو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ گزرے گی, پوری ہوگی. کوئی نہ چاہے تب بھی موت ایک وقت پر آئے گی, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کے رات بھر نہیں آتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے, انی ابرح الاکمہ, کہ مادرزاد اندھے کو حضرت دم کر دیتے اور آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا, اس کی روشنی واپس آ جاتی تھی. والابرس اور برس کے بیمار, کوڑ کے مریض, ہر صاحب کے دم سے وہ بھی واپس روشن ہو جاتا اور اس کے اعضاء ٹوٹنے سے بچ جاتے. وہ احیی الموتا, اور مردوں کو زندہ کرتا. ایسے افراد ہوئے ہیں جن کو حضرت نے دم کر کے اور وہ کھڑے ہو گئے. چپدم بد عیسیٰ جندے شو مڑے, داغوم جہان پات شو نم گڑے. علماء دین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے, روح منہ, روح اللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت کے ارشاد پر اور کلمات مبارکہ پر روح واپس آ جاتی تھی. یہ قدرت الہی ہے. خوارق عادات کے طور پر بعض انبیاء اور اولیاء کے معجزات ہوئے. اللہ, اب پیغمبر رحیم کریم شفیق مہربان ہوتے, لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امی مر گئی جلدی کرے, تو حضرت چلے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے قومی بیزن اللہ, خدا کے نام لے کر اٹھ جاؤ. اٹھ جاتی تھی. کسی کا بیٹا مرا ہے, باپ مرا ہے, باپ مرتے رہتے ہیں لوگ. انبیاء و مرسلین کہاں کسی کی نیکی سے انکار کر سکتے ہیں؟ شرائف اور فضائل کے پیکر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی حکمت ایزدی بنائی کہ حضرت کو زندہ تابندہ جسد انصری ناسوتی حیات کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. آسمان و زمین دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں. جس طرح ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے لیے لندن اور امریکہ اور پیرس اور ماسکو بڑے دور معلوم ہو رہا ہے, آنے جانے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تو آسمان اور زمین دونوں خلقت ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ. آسمان و زمین سب میں وہ خدا برحق ہے. ایک فرقہ مرزائی قادیانیوں کا جو کذب اور دروگوئی کا مرتکب ہے, وہ ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں بچا سکتے تھے, تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین و آسمان کا اتنا بڑا فرق تو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو دسترس نہیں ہے. آپ تو جب باہر ہے تو گھر میں نہیں ہے, اور جب گھر میں ہے تو باہر نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی شان کبریائی, یکتائی, وحدت اور فردت کے ساتھ, اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. ساری کائنات اس کے زیر اثر ہے. جس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق تھے, ورسولاً الی بنی اسرائیل, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں تین عقیدے مزید ہیں. ایک عقیدہ یہ کہ وہ بغیر مس بشر کے عام قانون انسانیت کے برخلاف قدرت الہی کے جلوے کے طور پر بی بی مریم کے بطن سے نفخ جبریل فی جیب درعہا کما فی الروح پیدا ہوئے. کائنات میں انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا. بی بی مریم کو جبریل آیا اور انسانی شکل میں ایسا پھونک مارا اور اسی سے حمل ہو گیا. حضرت عیسیٰ وقت موعود پر پیدا ہوئے. جو اس کے خلاف کہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا, تواتر و توارث کی تکذیب کرے گا وہ. دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ طبعی اور ناسوتی موت کے ساتھ فوت نہیں ہوئے, جیسے اور انبیاء و مرسلین طبعی اور ناسوتی موت میں دنیا سے سفر آخرت کر چکے, بلکہ ان کی رفعت سماوی ہوئی. انی رافعک الیہ, میں آپ کو زندہ تابندہ جسد عنصری اور روح سمیت پورا کا پورا اٹھا لیتا ہوں. اور تیسرا عقیدہ حضرت صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ سینزل عیسی ابن مریم حکما عدلا و اماما, قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار جرنیل کی طرح آسمان سے زمین پر آئیں گے. اس وقت آپ امام عادل ہوں گے اور وقت کے ایک امام مہدی بھی ہوں گے. یہ عقائد علماء کم بیان کرتے ہیں, اس لیے لوگوں کا علم نہیں ہے. علماء دین کو چاہیے کہ احیاناً کبھی کبھی ان مسائل پر تقریر کرے, درس دے. اللہ اکبر و کبیر. حضرت عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 572 سال کے بعد ہمارے رسول اور نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ناسوتی عالم میں آ موجود اور آ مولود ہوئے ہیں, اور کائنات آپ کے ضیاپاشیوں سے انوار نبوت سے منور و معطر ہو چکی. پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی اور شریک نہ تھا, بعد میں ان کے بیٹے ہوئے, لیکن جو بیٹے ہوئے وہ پیغمبر ہوئے. آپ کے بیٹوں کو نہیں رہنے دیا, کیونکہ اگر لو کان ابراہیم حیاً لکان رسول النبیہ, اگر ابراہیم ابن محمد زندہ رہ لیتے تو وہ بھی پیغمبر ہوتے. تو اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ہے تو عورتوں کے باپ ہے, فاطمہ کے, زینب کے, ام کلثوم کے, رقیہ کے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی, بیٹے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, باپ بیمار ہوتا ہے. تو انور شاہ نے رات کو بیان کیا, نماز پڑھا لی, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے رسالت کا اور خاتمیت کا, کہ یہ رسالت ایک جیسی اخیر تک رہے گی, یہاں تک کہ عیسیٰ مسیح جب آئیں گے وہ بھی پیغمبر ہوں گے لیکن اپنی پیغمبری پر عمل نہیں کریں گے, آپ کی نبوت اور رسالت پر عمل کریں. آئیے سن کے مرزائی بڑے اچھلتے, ہو ہو کیا کہہ دیا, ہو پیغمبر کو کام سے منع کر, ہم نے تھوڑے ہی منع کیا, اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ رولز ہے کائنات کے, کہ اگر شاہ سلمان یا اس کا بیٹا محمد ابن سلمان پاکستان آیا تو یہاں ایئرپورٹ پر پاکستان کے رولز نافذ ہوں گے, امیگریشن تحت الضابطہ ہوگی, ٹریفک اصول کے یہاں کے پابند ہوں گے, باوجود اس کے کہ ایک ملک کا بادشاہ بھی ہے. اسی طرح عیسیٰ مسیح کی نبوت اور رسالت بھی برحق ہے, اور نزول من السماء الى الارض کے وقت آپ امام مہدی کے معاون اور مددگار اور سرپرست اعلی ہوں گے, اور امام مہدی کے پیچھے آپ تکبیر پڑھیں گے فجر کی نماز میں, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر زار و قطار روئیں گے. دیکھیے القول الوردی فی ظہور مہدی, امام ماوردی کی, لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے, آپ ہی رسول اور نبی ہے, عرب کے اور عجم کے, ارض کے اور سما کے, فرش کے اور عرش کے. معراج پر لے جانے کا مقصد یہی تھا, اور بیت المقدس میں تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھوانی تھی, امام الانبیاء بنانا تھا. اللہ, یہ مسائل تاریخ اور توسو کے اعتبار سے انتہائی گمگیر مسائل ہیں. اکابر و اسلاف نے اس پر اتنی محنت کی ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرف فوت نہیں ہوئے, اور وہ زندہ تابندہ روح اور جسد سمیت آسمان پہ اٹھایا گیا ہے, اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور اس امت کے سپہ سالار ہوں گے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک جرنیل ہوں گے. اس کتاب کے متعلق پاکستان کے بانی اور پاکستان کے شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے متکلم عظیم, مفسر اعلی, محدث کبیر مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں, اس کتاب کی نظیر میری نظر میں امت میں نہیں گزری. جو ہمارے قطب الاقطاب علامہ فقید النذیر علامہ محمد انور شاہ صاحب نے لکھی, پھر فرماتے میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ہمت کریں اور اس کتاب کے لال و جواہر حاصل کریں. جب یہ کتاب مکمل ہوئی اور شائع ہوئی تو حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے, کائنات پریشان ہے بہت, اللہ اپنی شان اور ذات کے مطابق حشر کے میدان میں جلوگر ہے, اور آپ کے ساتھ ایک لائن ہے, ایک صف ہے انبیاء و مرسلین کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ مسیح بیٹھے, اور حضرت سے فرماتے کہ حضرت اجازت ہو تو انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا, اس نے میری عزت و ناموس پر لاسانی کتاب لکھی. حضرت فرماتے تھے کہ کتاب کی مقبولیت عند اللہ ہو چکی ہے, اور یہی مومن کا سرمایہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل آخرت میں کام آئے, اور پھر خوش قسمتوں کو نظر بھی آ جاتا ہے. اس قسم کے خواب دیکھنے والے کے لیے خود حجت ہے اور بہت بڑی تسلی و تشفی. علماء دین کے علوم میں بھی فرق ہے, اس لیے لوگ کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے مناسب نہیں ہے لیکن مجبوراً کرنی پڑ. جب کچھ بزرگ لوگ آئے تھے, عام سے مسائل پوچھ رہے تھے, وہ کہتے لوگ ایسا کہتے ہو, لوگ ایسا کہتے. بھائی, ہر شخص کی ناک کالی ہو تو وہ لال دین لوار ہوتا ہے, جس کی داڑھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو عالم دین بنتا ہے. داڑھی تو کبھی کبھی بکرے کی بھی ہوتی ہے, بڑے بڑے مینڈوں کی داڑھی ہوئی تو مولوی تھوڑی ہوتے. کیا آپ ان سے پوچھے کہ فجر کی سنت پہلے یا فرض؟ یا کوئی صاف کپڑے پہن لے اور بہت چمکتا دمکتا چہرہ ہو تو یہ عالم دین بنتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولی بننا آسان ہے, گناہ مت کرو، نیکیاں کرو، ولی ہو. اور ولی کے سر پر کون سا تاج ہوتا ہے؟ یا اس کے کندھے کے پاس سینگ نکلا ہوتا ہے؟ گناہ نہ کرو، نہ چھوٹا نہ بڑا، اور ہر طرح کی نیکیاں جمع کرو، ولایت میں شک نہیں ہے، لیکن عالم پھر بھی نہیں. اس مقصد کے لیے پیغمبر کہتے ہیں وَأُوتِيتُ عِلْمًا، میرا جو معجزہ ہے وہ علم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مردوں کو نہیں، دلوں کو زندہ کیا ہے. آپ نے اقوام اور قبائل، جن اور انس کو ایسی تعلیم دی ہے کہ وہ تو زندہ با حق مردان، وہ مرنے کے باوجود بھی زندہ تابندہ ہوتے. نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، مشہور عند المعانی و بسند تعامل جو روایت مشہور ہے ہماری معتبرات میں، اس میں ہے کہ جب آپ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے تو آپ کے ہونٹ مبارک ہیبت الہی سے آپس میں جم گئے. صحیح مسلم میں بھی اشارہ ہے. درست بات یہ ہے کہ آپ رب العرش تک گئے، شان ورشا بھی کہتے ہیں. آگے ذات دیکھی ہے یا جلوے دیکھے؟ ففیہ اختلاف الصحابہ والتابعین. تو جیسے کسی کو بے تکلف کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ ان سے پوچھتے کہاں سے آئے، گاڑی میں آئے یا بس میں آئے، کس طرح آنا ہوا ہے؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے سوالات سے جلدی بے تکلف ہو جاتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا بم جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آیا ہو، اتنی بڑی دنیا سے آیا ہو؟ تو آپ کے ہونٹ کھل گئے اور آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادات، مالی عبادات، سب کے سب صرف تیرے نہ ہو. اللہ اللہ، تین چیزیں پیش کی آپ نے. التحیات حقیقت میں اقوال ہے، والصلوات یہ بدنی عبادات ہے، اور والطیبات مالی عبادات. آدمی کی زبان صحیح رہے، یہ اثر ہے کہ اس شخص کو قولی شرف حاصل ہے. ہر بات جو کہنے کی ہے وہ سبھی زبان پر نہیں لانی، اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے اس زبان کو کن کن چیزوں سے آلودہ کیا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، قرآن کریم سورہ یاسین میں ایک میں ان کی زبانیں بند کر دوں گا، بس بہت جھوٹ بولے، بس کرو. وتکلمنا ایدیہم وتشہد علیہم السنتہم وارجلہم. جیسے ایک شخص کا دروغ اور جھوٹ بہت واضح، کہ بس کرو، اور جھوٹ کتنا بولیں گے. عدل کے قانون میں، انصاف کے کٹہرے میں بھی کذاب کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے، عدالت کی توہین سمجھی جاتی ہے. اس لیے مومن مسلم کی تعریف میں ہے جو اقرار باللسان کرے، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، وتصدیق بالجنان، دل بھی اس سے مطمئن ہو، والعمل بالارکان، اور اپنے جسم کے اعضاء سے اس کے مطابق چل رہا ہو. بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ مسلمان خود اپنی زبان کا پابند نہیں ہے. اور اب تو سیاست کا داؤ پیچ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنی بات سے منحرف ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑے سیاستدان کا طریقہ ہے. دیکھو، اپنی بات سے منحرف ہونا کتنا مشکل کام ہے. پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورت مومن میں آپ کو کچھ دقت اور گرانی پیش آئی. جو آیات بعد میں پڑھنی تھی وہ پہلے پڑھ لی گئی. جب آپ کو احساس ہوا فرق آ, آپ رکو میں چلے گئے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا علیہ صفیکم ابن ام عبد, عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ انہوں نے جی حضرت. فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے آیتیں غلط پڑی گئی. آپ نے فرمایا کہ آپ پر نازل ہوتی ہے جب آپ اس طرح پڑھ لیتے, ہم کہتے اس طرح ہو گئی ہوگی. آپ نے کہا لو نسخ لأخبرتکم, اگر ایسا ہوا ہوتا پہلے اعلان کر لیتا. میں ناسخ منسوخ چھپا نہیں سکتا, اللہ کے دیانتدار امین پیغمبر ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر ایک شخص پر غصے ہو گئے اور کہا لا اسمع منک کلمتن, ایک بات تیری نہیں سنتا ہوں. تو اس شخص نے کہا انت اکبر ام سلیمان ابن داؤد, آپ بڑے ہیں یا سلیمان علیہ السلام؟ اور نے کہا سلیمان مجھ سے اور بہت سارے انسانوں سے بہترین اور بڑے تھے. فرمایا وہ تو ایک ہدہد کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے, کیونکہ حضرت غصے ہو گئے تھے کہ ہدہد کیوں غیر حاضر ہے. اور جب وہ آیا فمکس غیر بعید, زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا, قال احط بما لم تحط به, ایسے علوم لائے ہوں حضرت آپ کو اطلاع ہی نہیں. وجئتک بن سبع بنبع یقین, قوم سبا سے ایک عجیب اطلاع لایا ہوں. انی وجدت امرأتا تملکہم واوتیت من کل شیء, ایک عورت ہے اور اس کی سلطنت ہے, بادشاہی ہے. او کہیں عورت جا کے وہاں بھی جیت گئی تھی, یہاں بڑی عورت ہے جتڑی بتڑی ہے. ولہا عرش عظیم, اور اس کا تخت جیسے تخت کہیں نہیں ہے. اللہ, لالا خان کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا وزیر اعظم ہاؤس اور اتنا بڑا وزیر اعلی ہاؤس, اتنا بڑا گورنر ہاؤس کیا ضرورت ہے. تو یہ بات اچھی ہے لیکن اس کو سنبھالنا نہیں آتا. یہ بات اچھی ہے چونکہ وہ عورت تھی تو ساری توجہ تخت پر تھی. عورت نما لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غیر ضروری توجہات کرتے ہیں. کام کے آدمیوں کا سادہ سا محراب, سادہ سا مصلی, بس کام پختہ و پکا ہونا چاہیے. غیر ضروری لوگوں کو دیکھو تو کیا کیا تماشے بنا رکھے. سلیمان علیہ السلام نے پوری تقریر سنی, اور اب بھی سلیمان علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے, کیونکہ غیر حاضر آدمی بہت بہانے بناتا ہے. ہمارے ہاں ایک طالب علم تھا, وہ جب بھی ہم ان سے پوچھتے کہ کہاں گئے تھے, کہتے نانی, نانی کا انتقال ہو گیا. ہو ہو, دعا کرے بھائی اس کی نانی کو خدا بخشے. ایک لڑکا اس کا مخالف تھا, اس نے کہا جی ایک آدمی کی کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ نانی ہوتی. کہتے یہ تیرا درخواست ہے, تو اس سال کی نانی کی کیسی نانی ہے جو ہر ہفتے میں مر رہی ہے. تو ہدہد نے جو داستان بنائی, سلیمان علیہ السلام پیغمبر برحق اور بحر و بر, جن اور انس کے بادشاہ ہیں لیکن غیبدان نہیں ہے. عالم الغیب نے بدتیوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے, شرم کرنا چاہیے. جس بزرگ سے خوش ہو جاتے اس کو عالم الغیب مشکل کشا بنا لیتے. فرمایا سننظرو, میں دیکھنا چاہوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, سچ بولتے ہو یا ایسے دروغ افسانہ گڑھ لیا ہے. اور خط لکھا حضرت نے. اللہ اکبر. شاہ عبد القادر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چاندی کے ورق پر سونے کی روشنائی سے اور کاماز وغیرہ زبر زیر اعراب جو لگائے اس پر وہ یاقوت مرجان کہتے ہیں. یہ کوئی تکلف نہیں تھا, عام معمول تھا حضرت کے لکھنے کا. اس کو کہا خط لے جاؤ, دیکھتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ اور سچ کا تھوڑا سا پتہ ہونے لگا ہے, بڑے بڑے بھاگ رہے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ سیاست اس دن کے لیے کرو کہ جتنی بڑی چوری ہوگی کوئی پوچھے گا نہیں. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ایسا شخص آیا جو ان کو عام کھلاڑی سے لگ رہا تھا, اس کو اور کچھ آتا ہی یا نہیں لیکن ان کے پیچھے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. وہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گونگا تھا اور وہ شیر پکڑتا تھا. وہ یار گونگا آدمی وہ ایسا کر کے کہتے ایسے رسی ڈال لیتا ہوں وہ آ جاتا ہے, اور بکرے کے پیچھے آگے بکرا ہوتا تھا یہ لادے میں ہوتا گڑ گئی ہوا آپ ٹکش. خدا کا فضل ہوا ہے کبھی کبھی اللہ گونگے بہروں سے بھی کام لیتا ہے. اور چوریاں بھی ایسی چوری ہیں کہ 1400 سال میں ایسی چوری کسی نے نہیں کی ہوگی. اندازہ لگا شرم کی بات ہے. ویسے یہ اس سے شرماتے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہوا ہے اور اس غریب کو 3 دفعہ ہوا ہے 10 دفعہ ہوا ہے, کس کے لیے ہوا ہے؟ جمعے کے قتل کے لیے. کیا کارنامہ انجام دیا ہے, مدارس کو ایک ہی رات میں ختم کرنے کا پورا نظام بنا تھا. تو مسلمان افسران, اللہ ان کی عمروں میں عزت میں برکت دے, انہوں نے کام نہیں کریں گے. یہ کام ہمارا کیا ہے, مدرسوں کو ختم کر, ہم اپنے مذہب کو ختم کر رہے ہیں. اللہ خیر, بہرحال زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں. مجھے سیاست آتی نہیں, تو سیاست آتی تو میں بھی فضل الرحمان کے ساتھ چلتا پھرتا. ان کو میں نے خدا کے واسطے دیے کہ اس ظالم کو کہو کہ تم پر عذاب اس لیے آ رہے کہ تم نے جمعے کو قتل کیا, اتوار ہٹا, جلدی جمعہ لگا, پھر کوئی پتھر تیرے پر گرا دے. لیکن کیا کرے, بس یو خوا ڈانگ دے بل خوا پڑانگ دے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. کم از کم پکڑ کے کہنا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ فوراً 24 گھنٹے میں اعلان کرو کہ میرے دور میں فحش غلطی ہو گئی تھی اور میں نے جمعے کو ہٹایا اور اتوار کا منحوس مغدوبین و دوالین کا ناکارا گندا دن جو غلط لوگوں کا مذہبی دن ہے, وہ ہم نے مسلمان نمازی روزے دار حج اور حلال و حرام کی پابندی کرنے والوں پر لاگو کیا. میں اللہ سے بھی اور قوم پاکستان سے بھی مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں. خدا کی قسم آسمان و زمین سے اس کے حفاظتی مخلوق اتر آتی. خیر اس پر ہم نے بہت رونا رویا ہے, اور قیامت کے دن جو میرے وہ اعمال جس میں مجھے نجات ہوگی ان میں ایک جمعہ بھی کڑا ہوگا. الحمدللہ جمعۃ المبارک بھی کہے گا کہ میں بہت دنیا کو آگے پیچھے کر چکا ہوں لیکن اس چھوٹے سے طالب علم نے جو رونا رویا ہے اور جو واویلا کیا ہے انشاءاللہ تعالی حسنات کا پلڑا اس سے بھرا رہے گا. اور جو مولوی اتوار کو بخاری کا ختم رکھتے ہیں, اتوار کو داستار بندی رکھتے ہیں, اتوار کو دینی پروگرام رکھتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پادریوں کے صف میں کھڑے ہوں گے. وہ شور کریں گے کہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہے جھوٹے, تو اتوار کے دن کرتا تھا, وہ تو جمعے کا قاتل دن تھا. تیرے لیے پیر کو منگل کو بدھ جمعرات کے دن نہیں تھے, آپ کے دل کو دکھ نہیں پہنچا تھا اس لیے اتوار کے پروگرام کرتے تھے. الحمدللہ ایک شخص کے ہاں پروگرام اس طرح تھا اور سارا کام یہاں کے تعلیمات کے مطابق تھا, لیکن اتوار کو رکھا. میں نے کہا اتوار کے پروگرام میں میں کیسے آؤں گا؟ تو آخر میں ایک تجویز اس کو دی کہ آپ میرا بیان اتوار کا دن گزر کے مغرب کے بعد رکھ لیں. مغرب کے ساتھ دن تبدیل ہو جاتا ہے, اگلی رات پیر کی. بہت خوش ہوا اور نظار وقت. میں نے کہا حاشا و کلا کہ میں اتوار کے دن کو کسی طرح عزت بخشوں. طبیعت تو خراب رہنے لگی ہے, ظاہر ہے وقت پورا ہے, اسپیئر میں چل رہا ہے, سانس خراب اکڑ پکڑ. تو ایک دن میں نے محمد انور شاہ کو بلایا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اتوار کا دن ہے اور طبیعت بہت ناساز ہے, اور اللہ تو تمام دنوں کا اور راتوں کا بادشاہ مطلق ہے. اگر روح نکل گئی خبردار کہ تم نے کسی کو بتایا. جب مغرب کی اذانیں ہو جائے پھر بتاؤ, کیونکہ اگلی رات پیر کی. اور کتنا مبارک ہے, پیغمبر سے پوچھا گیا ما یوم الاثنین, یہ پیر کا دن کیا ہے؟ آپ نے کہا ولدت فیہ, میں تیسرے دن پیدا ہوا ہوں. پیر, پیر کے بنے راہنما. یہ شاپ کیپر جو آج پیر پیر کہلاتے, یہ پیر نہیں شاپ کیپر ہے, یہ دکانداران ہیں, لوٹ مار کرنے والے. وہ تیل نمک گھی چراتے ہیں, یہ عقیدے چھپاتے ہیں. سنتوں کے چور ہیں بڑے بڑے. اتوار کے دن سے مسلمان کو مذہبی طور پر ناراض رہنا چاہیے. ایک عالم دین نے اس طرح کیا, مجھے کہا ہفتے کے سات دن برابر ہے. میں نے کہا سورت جمعہ کا انکار کفر ہے, آپ کو ایمان و نکاح کا اعادہ کرنا ہوگا. آپ کا مطلب یہ کہ سورت جمعہ نازل نہیں ہوئی, اور ایسا کہنے والا مسلمان نہیں. اس لیے ہفتے کے سات دن برابر ہے. اس طرح تو انسانیت میں باپ اور بیٹا بھی برابر, لیکن وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے, اس کو باپ نہیں کہہ سکتے اس کا. اس طرح جمعے کے دن کو کہا ہے سید الایام, اور جنت میں اس کا نام یوم المزید ہوگا, کیونکہ اس دن اللہ کی تمام نعمتیں اور خاص کر دیدار الہی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. بہت سارے مسائل درمیان میں بیان ہوئے, تسلسل نہ رہا. میں کوشش کروں گا آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ ذہنی کمزوری ہے, اگر آپ مجھے اس کے لیے کوئی وظائف یا کوئی کتاب بتائے, اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اجر دے گا. کتاب قرآن مجید ہے, اور وظیفہ نماز اور تلاوت ہے. اس کے علاوہ مجھے اور وظیفے نہیں آتے. جب اقامت ہو جائے اس کے بعد امام کہے گا کہ صفحے درست کرے, موبائل فون بند کرے وغیرہ, یہ بات اقامت سے پہلے امام کو کہنا چاہیے. نہیں, امامت کا اعلان جو ہے صفوں کی درستگی کا, وہ مکبر کی تکبیر کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے ہے. یہ تکبیر کے دوران جو نماز شروع ہوتی ہے, یہ پہلی بدعت ہے جو امت میں آئی ہے. پیغمبر اور اصحاب اور خلفاء اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہے کہ اقامت صفوف کا اعلان, نمازیوں کے اتار و چڑھاؤ کا اعلان امام اقامت کے بعد کرے گا. اقامت و نماز کے درمیان میں مذکورہ والے باتیں کرنا سنت ہے, اور آپ جو سمجھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. اگر کسی نے کوئی قسم کھائی پھر توڑ دی, تو اس کے کفارے میں 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے گا, تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو فکفارتہ, قرآن کہتے یہی اس کا کفارہ ہے. جب صبح کی فرض نماز ہو رہی ہو تو رکعت دو رکعت سنت پڑھا, درمیان میں جماعت کے نہیں یعنی جماعت سے فاصلے پر کھڑے ہو کر صفوں کی جگہ میں کھڑے ہونا نامناسب اور ناجائز. اگر مسجد اتنی چھوٹی ہے کہ اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں, تو علماء نے لکھا ہے سنت فجر چھوڑ دے, لیکن جماعت کا مقابلہ نہ کرے. اگر باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کرے تو بیٹے پر بیوی حرام جیا, باپ بھی واجب القتل ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وہ مکذوب. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے تو بہت اچھا لکھا ہے, آپ کا یہ خط لاہور کے عجائب گھر کو بھیجتے, وہ گیدڑ کے دم کے ساتھ اس کو لگا لیا, شرم بھی نہیں آئی لکھتے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام عالی المرتبت پیغمبر ہے, ان جیسے کوئی بھی نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ بے یونس سے افضل کذاب ہے, حدیث میں ہے. سلام کے بعد عرض گزارش ہے کہ وہ دو مساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط تفسیر کا شاف میں ہے, وہی سے حضرت مفتی صاحب نے بھی تفسیر معارف میں نقل کیا کہ مسجد ایسی جگہ رکھو کہ دوسری مسجد کے بننے کا پہلی مسجد کی جماعت پر اثر نہ ہو, اور مسجد ایسی جگہ بناؤ جہاں لوگوں کو نماز کی ضرورت ہو. نابالغ بچے اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. بلغا دنیا میں ختم ہو گئے کیا؟ کل پوچھ لو گے کہ عورت دے سکتی ہے؟ نہیں. تو جب مرد نہ رہے پہ عورت ہے, دے گی اذان. بی بی بریلوی ہے اور ٹانگو جو ہے نا وہ دیوبندی, کسی کام کا نہیں. اس سے گھر پر کیا اثر پڑے گا؟ پہلے اپنی فکر کر لو کہ تو خالی اس سے ملنے کے لیے خاوند ہے اور اس کو عقیدہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو, سارا وبال تجھ پر ہوگا. بیوی کو شکایت ہے کہ میاں گھر کے پیسے نہیں دیتا. ہاں پیسے بھی دو اور بھی کام صحیح کرو. کیا فرماتے ہیں ہمیں علماء کرام کے پرندوں کا کاروبار کرنا, حلال پرندوں کا کاروبار کرنا جائز ہے, حرام اور مردار پرندوں کا کاروبار کرنا حرام نہ جائز. طوطا حلال ہے, والببغاء حلال. میرے گھر کے سامنے غیر مقلدوں کی مجھ سے کہ میں وہاں نماز پڑھوں, جب بے غیرت ہو جائے پھر وہاں پڑھا کرو. ولی میں کم از کم کتنے لوگوں کو کہلانا چاہیے؟ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی. آپ کو صحت دے اللہ تندرستی. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. میری بیٹی کے رشتے میں آتے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا. یہاں سے ایک نقش رشتہ ہے صالحہ کا ملتا ہے, وہ حاصل کریں. میرے بیٹے کی شادی کی بات تھوڑے دن چلتی ہے پھر وہ ختم ہو جائے, اللہ نے چاہا وہ گواہ ہو جائے. نقش رشتہ صالحہ کا نقش سامنے ساتھی دے دیں گے. کنویں سے سولر شمسی پر وہاں پانی نکالنے پر زکات کیسا ہے؟ کنویں پر زکات کی ضرورت ہے پاگل خان؟ زکات تو فصل پر ہوتی, کنویں پر, جائیداد پر, پلاٹ پر, زمین پر, محل پر کوئی زکات نہیں ہے. زکات تو حاصل پر ہوتی ہے, جو فصل نکلے گی. زمین اشری ہے تو دسواں ہے, اور اگر بارانی ہے تو دسواں ہے, اور اگر تکلیف و مشقت والی ہے تو بیسواں ہے. اشر و نصف الاشر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرۃ. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت شفا دے, مجھ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت شفا تندرستی سلامتی عطا فرمائے, اور جتنے بیماران ہیں نمازیوں میں, ان کے گھروں میں, محلے میں, شہر میں, ملک میں, پورے عالم میں, اللہ اپنے خزائن رحمت سے انہیں شفا عظیم نصیب فرمائے. پریشان حالوں کی اللہ مدد فرمائے, اور جتنے بھی کسی غم درد میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جہاں ایمان پر اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, چاروں صوبوں میں ہر جگہ امن و عامہ و خاصہ عطا فرمائے, حفاظت قائمہ دائمہ مستمر نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ